اللهم ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
الحمد لله الذي قلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته والصلاة والسلام على حبيبه وأشرف بريته بشير رحمته ونذير نقمته حافظ سره ومبلغ رسالاته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وآله الشموس الضحى وأقمار الدجى وسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على معاديهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. وبعد، فقال الحق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صلوات اللہ تعالیٰ آپ حضار گرامی قدر سے اس عزاداری کو قبول فرمائے. روز حشر حضرت آب عبداللہ حسین پر گریہ بہن کرنے والوں کے ساتھ ہمیں اور آپ کو محشور فرمائے. آئے مبدت سورہ مبارکہ شورا کی آیت نمبر 23 سے، جس کی تلاوت ان شبوں میں آپ کی خدمت میں کی جا رہی ہے. اور اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں نجات کی ضمانت اہل بیت علیہ السلام کی مبارکہ کے عنوان سے تسلسل کے ساتھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. کل تک کی گفتگو میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کثرت کے ساتھ، جس اہتمام کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا ہے، اس اہتمام اور کثرت کے ساتھ اسلام کا کوئی اور رکن بیان ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. نہ فروغ دین نے معاملات میں کوئی معاملہ نہ عبادات میں کوئی عبادت، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو جس کے بارے میں پیغمبر اکرم نے اتنا اہتمام کیا ہو جتنا اہل بیت کے حوالے سے کیا، اور اس کی وجہ کل تک آپ کی خدمت میں یہ بیان کر رہا تھا میں، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس حضرت پیغمبر اکرم کی امت کے لیے، اس کی نجات کے لیے جتنی اہمیت اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی کی ہے، اتنی اہمیت کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ کوئی عبادت ہو، جہاد سے لے کے صلات تک، نماز تک، جو بھی عبادت ہے، اس عبادت کی عبادیت یعنی عبادت ہونا موقوف ہے اہل البیت علیہ السلام سے وابستگی کے ساتھ۔ اگر اہل البیت کی محبت اور ولایت ہے تو وہ عبادت عبادت ہے، اور اگر اہل البیت علیہ السلام کی محبت اور ولایت نہیں ہے تو چاہے وہ حضرت نوح کی عمر پائے، دنوں کو روزہ رکھے، راتوں کو جاگ کر نمازیں پڑھے، کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں انفاق کرے، صفا اور مروہ کے درمیان دوران سعی حضرت عزرائیل سے ملاقات کرے اور جان دے دے، مگر اہل البیت کی محبت نہیں ہے، ولایت نہیں ہے، تو اس کی ساری یہ عبادتیں اس کے منہ پہ ماری جائیں گی اور اسے جنت کی بو بھی نہیں آئے گی۔ جنت تک جانا تو درکنار، جنت کی بو بھی نہیں آئے گی۔ بس اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی اہمیت ہے، کس چیز کو حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے اتنا اہتمام فرمایا۔ اس کی اور باریکیوں کے ساتھ جو جہاد ہیں وہ انشاءاللہ خدا نے زندگی دی تو کل پرسوں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کل تک میں وہ حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ پیغمبر نے گمراہ نہ ہونے کی ضمانت لی ہے۔ میں ضمانت دیتا ہوں گمراہ نہیں ہو جاؤ گے اگر تمہارا دست تمسک دامن قرآن اور اہل بیت سے جڑا رہے گا۔ ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ۔ اور اسی طرح سے آپ نے اہل البیت علیہ السلام کو کشتی نوح سے تشبیہ دی اور فرمایا کہ جو اس پہ سوار رہا وہ نجات پایا۔ نجات کی ضمانت کیا ہے؟ اس کشتی نوح پہ سوار رہنا۔ من رکبہا، سوار رہا، اگر شروع ہی سے سوار نہیں ہوا یا سوار ہو کے بیچ میں راستے میں کہیں اتر گیا پھر کوئی ضمانت نہیں ہے، لیکن سوار رہا آخر تک۔ اور اس کو بھی بیان کیا کہ سوار رہنے کے معنی کیا ہے، بیان کر چکا ہوں۔ تو پیغمبر اکرم ضمانت لے رہے ہیں نجات پاؤ گے، نجات، کیونکہ نجات امت کا دار و مدار اہل البیت ہے، اہل البیت کے ساتھ وابستگی، اس لیے پیغمبر اکرم نے اہتمام فرمایا۔ اور کل جو رائت آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا اس میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بھی صاحب اختیار ہیں، مومنین کے جان اور مال کے بھی صاحب اختیار ہیں۔ النبی اولا بالمومنین من انفسهم، یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، اس کا معنی یہی ہے، مضمون یہی ہے، وہ اولا ہیں مومنین کے لیے خود ان کے نفسوں سے، یعنی مومن بھی اپنے نفس پر اختیار رکھتا ہے، اپنے مال پر اختیار رکھتا ہے، لیکن اس کے اختیار اور رسول کے اختیار میں رسول کا اختیار زیادہ اولا ہے۔ یعنی حضرت پیغمبر جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر کسی مومن کو حق نہیں ہے کہ اس میں دخل اندازی کرے. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ فی امرہ. جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر لیں تو کسی مومن کو یا کسی مومنہ کو اس فیصلے میں دخل اندازی کا اختیار نہیں ہے, اپنی رائے دینے کا اختیار نہیں ہے, اپنی پسند کے اظہار کرنے کا اختیار نہیں ہے. جس طرح سے حضرت رسول اللہ کی یہ حیثیت ہے, وہی حیثیت حضرت رسول اللہ نے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کے لیے بھی فرمایا. اولاد افعال تفضیل ہے, اسی سے بنا ہے مولا بھی, دونوں کے حروف ایک ہیں, سین معنی بھی ایک ہے. مولا بھی یعنی صاحب اختیار. اور یہ کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہرگز اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت امیر المؤمنین مولا بنیں گے, نہ یہ معنی نہیں ہے. جیسے کہ بعض لوگ بعدی کا یہی ترجمہ کرتے ہیں, اما تعلمون انہ ولی کل مؤمن بعدی. بریدہ اسلمی کی حدیث میں, بریدہ اسلمی سے جو حضرت پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا, اس ارشاد میں لفظ بعدی ہے. اس بعدی سے بعض لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ یہ اختیار مند ہونا, اولا بالتصرف ہونا, یہ حضرت امیر المؤمنین کے لیے بعد از پیغمبر ثابت ہے. حالانکہ یہ معنی نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. کیوں؟ اتفاقاً بریدہ اسلمی سے جب پیغمبر نے فرمایا تھا کہ تمہیں کیا یہ نہیں معلوم ہے کہ علی ہر مؤمن کا ولی ہے میرے بعد, وہ واقعہ کہاں ہوا تھا, پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد یا پہلے؟ پہلے ہوا تھا, یمن کا جو واقعہ, اور جس میں حضرت امیر المومنین گئے تھے, اور جس میں بریدہ اسلمی اور خالد ابن ولید اور اس طرح کے لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ مخالفت کی تھی, اور اس مخالفت پر رسول اللہ غضبناک ہوئے تھے, اور غضبناک ہو کر ان سے کہا تھا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرے بعد علی ہر مؤمن کا ولی ہے, یعنی صاحب اختیار ہے, وہ جو فیصلہ کریں وہ فیصلہ نافذ ہے. پھر کسی کو اپنی رائے ظاہر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. یہ لفظ بعدی پیغمبر کے بعد کے معنی میں نہیں ہے, یعنی بعد زمانی نہیں ہے, بلکہ بعد رتبی ہے, رتبے کے اعتبار سے. یعنی پہلے نمبر پر تو میں ہوں, میرے بعد رتبے میں علی ہیں, نہ یہ کہ میں دنیا سے جاؤں تو میرے بعد علی مولا ہوں گے, یہ معنی نہیں ہے. یعنی دوسرے رتبے میں علی مولا ہے, پہلے رتبے اول میں تو میں خود ہوں اور میرے بعد علی ہیں. چونکہ یمن میں پیغمبر براہ راست حاضر نہیں تھے, علی حاضر تھے, لہذا علی کا فیصلہ بعینی پیغمبر اکرم کا فیصلہ شمار کیا جائے, حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مضمون اور یہ مفہوم حضرت پیغمبر اکرم نے مختلف مواقع پر جا بجا بیان فرمایا ہے, امت کو یاد دلایا ہے, امت کے ذہنوں کو تیار کیا ہے پیغمبر نے, اور امت کی سوچ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ علی تمہاری طرح کا کوئی فرد نہیں ہے, علی ایک غیر معمولی شخصیت ہیں, ان کی حیثیت وہی ہے جو میری ہے, بس اس فرق کے ساتھ کہ میرے بعد نبوت ختم ہو گئی لہذا علی کو نبوت حاصل نہیں ہے. اچھا اس میں بھی الا انہ لا نبی بعدی جس حدیث میں بیان ہوا ہے, اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ نبوت کے لیے اہلیت اور قابلیت میں کوئی کمی تھی, نہ یہ معنی نہیں ہے, بلکہ یہ منصب ہی ختم ہو گیا,
اب نبوت کا منصب ختم ہو چکا ہے, اب کسی کو نبوت ملنے والی نہیں ہے. اس لیے کہ دین پورا پہنچ چکا ہے, اب دین کے پورا پہنچنے کے بعد اب منصب کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے. حضرت آدم سے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انسان کی ارتقاء اور تکامل کے لیے جو قوانین اور جو نظام اور جو شریعت منظور خدا تھی, وہ شریعت وہ نظام آہستہ آہستہ پیغمبروں کے ذریعے لوگوں تک پہنچتی رہی, وہ شریعت. اور ہر نبی کے بعد والے نبی کے پاس ایک کامل شریعت آتی رہی, یہاں تک کہ آخری نبی جب آئے تو اس کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کامل ترین شریعت تھی. تو مشیت خدا میں جو آئین اور جو نظام حیات اور جو شریعت مکمل شکل میں پیغمبر پر نازل کی گئی, اب اس کے بعد نبوت کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے, منصب ختم ہو گیا, دین پہنچانے کا کام ختم, لیکن امت کی رہنمائی کا کام قیامت تک باقی ہے. رہنمائی کوئی اور چیز ہے, دین پہنچانا کوئی اور چیز ہے. نبی کا کام دین پہنچانا ہے, امام کا کام رہنمائی کرنا ہے, لیڈنگ کرنا ہے, ان کو چلانا ہے اس دین کے مطابق, اس آئین کے مطابق. اور یہ کام امام کا ہے جو قیامت تک, جب تک جادہ حیات کے اوپر قافلہ بشری موجود ہے تب تک مشیت خدا میں ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ انسان ہو اور کوئی امام نہ ہو. یہ خدا کے نظام میں اس طرح سے ہے کہ اگر انسان ہے تو امام بھی ہے. یہ کام حضرت امیر المومنین کو سو, البتہ خود پیغمبر بھی امام ہے, ذہن میں رکھیے گا, پیغمبر نبی ہونے کے علاوہ امام بھی ہیں. اور حضرت امیر المومنین کی جانشینی نبوت میں نہیں ہے, جانشینی امامت میں ہے. اور چونکہ پیغمبر کامل ترین امام ہے, سب سے افضل ترین امام ہے, لہذا اس کا جانشین بھی باقی تمام اماموں سے افضل ہے. اب لیکن جو کہہ رہا ہوں باقی تمام اماموں سے, تو ایک تو امامت کا سلسلہ اس کے بعد ہے, کچھ ائمہ اس سے پہلے گزر گئے ہیں. خود پیغمبروں میں کچھ پیغمبر ہونے کے علاوہ امام بھی ہیں, جیسے حضرت موسیٰ خود امام بھی تھے, حضرت ابراہیم امام بھی تھے. نبی ہونے کے علاوہ منصب امامت بھی انہیں حاصل تھا. تو یہ جو گزشتہ ائمہ ہیں ان سے حضرت پیغمبر اکرم کی امامت برترین امامت تھی, لہذا ان کا جو جانشین ہے ان کو حاصل ہونے والی امامت بھی ان گزشتہ ائمہ کی امامت سے برتر ہے اور افضل ہے. تو یہ حضرت پیغمبر اکرم نے اسی چیز کو بیان کیا کہ اما تعلمون انہ ولی کل مؤمن بعدی. بریدہ ہے, کیا تمہیں پتہ نہیں تھا یہ میرے بعد, یعنی میں اگر کہیں پر نہ رہوں تو دوسرے رتبے پر علی ہر مومن کا امام ہے اور ولی ہے. جب علی ولی ہیں تو ان کا فیصلہ, ان کا حکم, ان کا کہا ہوا ویسا ہی ہے جیسے میرا فیصلہ, میرا کہا ہوا, میرا حکم. ان کی خلاف ورزی میری خلاف ورزی ہے. یہ تعبیر بھی مختلف جگہوں پر مختلف حدیثوں میں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے. کہ مثلاً علی سے محبت مجھ سے محبت ہے, علی سے بغض اور نفرت رکھنا مجھ سے نفرت رکھنا ہے. من سب علی فقد سبنی, ان کو گالی گلوچ کرنا, برا بلا کہنا مجھے برا بلا کہنا ہے. مدینہ میں ایک دفعہ شام کا حکمران آیا تھا اور جب وہ آیا اور مدینہ کے مختلف شخصیات سے انہوں نے ملاقات کی تو حضرت ام سلمہ اس وقت زندہ تھیں, ان سے ملنے کے لیے بھی گیا. جب حضرت ام سلمہ سے اس کی ملاقات ہوئی تو باتوں کے دوران حضرت ام سلمہ نے پوچھا, میں نے سنا ہے کہ تم لوگ پیغمبر کو گالیاں دیتے ہیں. تو اس نے کہا, ہم ایسا ہرگز نہیں کرتے, غلط سنا ہے. کہا, نہیں میں نے غلط نہیں سنا ہے, تم ایسا کرتے ہو. کہا, نہیں ہم نہیں کرتے. تب حضرت ام سلمہ نے کہا, کیا تم علی کو گالی نہیں دیتے ہو؟ کہا, ہاں دیتے ہیں. تب انہوں نے کہا, پس علی کو گالی دینا پیغمبر ہی کو گالی دینا ہے. میں نے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اللہم صل علی محمد وآل محمد, یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من سب علی فقد سبنی, جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ تم پیغمبر کو گالی دے رہے. یعنی حضرت ام سلمہ اس کو جھنجھوڑنا چاہتی تھی, اس کو متوجہ کرنا چاہتی تھی کہ جس سنت سیاح کا آغاز تم نے کیا ہے, بری سنت کی بنیاد تم نے رکھی ہے, اس کی گہرائی کے بارے میں سوچو. یہ کوئی عام انسان نہیں ہے, پیغمبر نے ان کو, ان کے وجود کو اپنا وجود کہا ہے. اس لیے ان کو گالی دینا بھی پیغمبر کو گالی دینا ہے, پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے. بہرحال یہ بریدہ اسلمی سے حضرت پیغمبر اکرم نے یہ جو کہا کہ اما تعلمون, یا تم نہیں جانتے ہو کہ انہ ولی کل مؤمن بعدی, بریدہ اسلمی سمجھ گیا. اور اس کے بعد پیغمبر اکرم سے کہا, یا رسول اللہ کیا مجھے دوبارہ بیعت کرنی چاہیے؟ یا رسول اللہ کیا مجھے دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے؟ حضرت پیغمبر اکرم نے فرمایا, ہاں تجھے دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے. خب اس پر غور کریں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب علی کی مخالفت کی اور علی کی بیعت سے نکل گئے, علی کا حکم نہ مانا, علی کی خلاف ورزی کی, اور وہ ولی ہیں تمہارے اوپر, تو تم نظام خدا سے باہر نکل گئے. اور جب نظام خدا سے باہر نکل گئے تو تمہارا دین قبول نہیں ہے, تمہاری عبادت قبول نہیں ہے. اس لیے نئے سرے سے بیعت کر لو اور نئے سرے سے کلمہ پڑھو. یہی مضمون آفیشلی اور آئینی شکل میں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم محفل سجا کر اعلان کر دیا. ابھی تک جو فضائل, جو مناقب, جو اوصاف حضرت پیغمبر اکرم اہل البیت علیہ السلام کی بیان فرما رہے تھے, وہ اہل البیت کے مقام کو اجاگر کر رہے تھے. ان کا مقام یہ ہے, ان کی منزلت یہ ہے, اور تمہارا کوئی عمل, کوئی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی ہے جب تک ان سے جڑے نہ رہو, یہ بیان فرما رہے تھے. لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ وہاں پر حضرت پیغمبر نے آئینی طور پر علی کی ولایت کا اعلان کر دیا. یہ جو غدیر میں حضرت پیغمبر اکرم نے وہی باتیں جو پہلے بھی اپنی زندگی میں کہی تھی کئی جگہوں پر, وہی چیزیں پھر غدیر میں کہی, لیکن اب کے بار جو کہی وہ رسمی حیثیت رکھتی ہے. اس کو آپ سمجھ لیں کہ آفیشلی اعلان ہے, یعنی خدا کی طرف سے رسمن اور دستوری صورت میں حکم بیان ہو رہا ہے. اب اگر کوئی خلاف ورزی کرے تو کوئی گنجائش نہیں ہو اس کے لیے. اسی لیے جب وہ حکم آیا, وہی آئی پیغمبر اکرم کے اوپر اور کہا کہ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک, اے رسول جو حکم تم تک پہنچایا گیا ہے وہ امت تک پہنچا دو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, خوب غور کریں, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. حالانکہ رسول اللہ ایسے نہیں ہیں, رسول اللہ ایسا نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی حکم اس کے پاس آ جائے اور وہ امت تک نہ پہنچائیں جائے. چھوٹے سے چھوٹا حکم بڑے سے بڑا حکم, پیغمبر ایسے نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ لہجہ خدا کا اختیار کرنا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا, یہ پیغمبر کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے لیے ہے کہ اگر تم نے اسے قبول نہیں کیا تو کسی چیز کو قبول نہیں کیا. کل آپ کی خدمت میں میں عرض کر رہا تھا کہ فرعون کو کچھ ساحروں نے خبر دی تھی کہ تمہاری حکومت کا اختتام بنی اسرائیل کے ایک بچے کے ذریعے سے ہوگا, تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس بچے کو پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا. اس بچے کو روکنے کے لیے بنی اسرائیل کے بچوں کو انہوں نے قتل کر دیا. یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم. فرعونی اور فرعون, فرعون کوئی ایک شخص نہیں تھا, پورے سسٹم تھا ان کو, یہ سب جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. فرعونی لوگ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتے تھے. قتل کیوں کرتے تھے؟ کوئی خاص دشمنی تھی؟ ایک موسیٰ کو روکنے کے لیے. یہ ساری محنت تھی کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جو میری حکومت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے, جو میری حکومت کو ختم کرے, وہ بچہ پیدا نہ ہو, اسے روکنے کے لیے بنی اسرائیل کے سارے بچے اس نے قتل کر دیے. لیکن یہ حکمت خدا دیکھیے, کمال ہے, عجیب ہے خدا کی حکمت. وہ بچہ پیدا بھی ہو گیا اور پالا اسی فرعون نے جس نے اس بچے کے خاطر بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا تھا, ہے نا. جس طرح سے یہاں فرعون اس بچے کو روکنے میں ناکام ہوا جسے روکنے کے لیے سارے بچے قتل کیے تھے, اسی طرح سے جس پیغام حق کو پہنچانے سے روکنے کے لیے, لوگوں کے علم میں لانے سے روکنے کے لیے نقل حدیث پر پابندی لگائی تھی. بہت ساری حدیثیں راویوں کے مرنے کے ساتھ ختم ہو گئی, ہم تک نہیں پہنچی, لیکن جس حدیث کو وہ روکنا چاہتے تھے وہ روک نہ پائے. انہی کی کتابوں میں اسی طرح سے وہ حدیث ہے جس طرح سے حضرت موسیٰ فرعون کے گھر میں ہے. اور پھر لطف کی بات یہ ہے, مزے کی بات یہ ہے کہ جو علم حدیث سے آشنائی رکھتے ہیں وہ حضرات جانتے ہیں کہ حدیث کے کی قسمیں ہیں سند کے اعتبار سے. وہ حدیث جو ہر دور میں متعدد راویوں نے نقل کیا ہو, اتنے زیادہ تعداد میں راویوں نے نقل کیا ہو کہ ان سب کا کسی جھوٹی بات پر اکٹھا ہونا عقلاً ممکن نہ ہو اور یہ ہر دور میں ہو, تو اسے کہتے ہیں متواتر. اس حدیث کو اصطلاح ہے محدثین میں, محدثین کی اصطلاح میں اس حدیث کو کہتے ہیں متواتر. متواتر احادیث میں بھی حدیث قدیر سب سے اعلیٰ درجے کی. ہاں, اسی حدیث کو روکنے کے لیے نقل حدیث پہ پابندی لگائی تھی, وہ حدیث پہنچ گئی اور پہنچی متواتر راہوں سے پہنچی, کسی کمزور طریقے سے نہیں پہنچی. لہذا یہ مضمون کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے من کنت مولا فہذا علی المولا, یہ مضمون قطعاً و یقیناً پیغمبر نے فرمایا ہے. کسی اور حدیث کے بارے میں کوئی اور خدشہ کر سکتا ہے, مثلا فرض کرنا کہ وہ حدیث عمار اس دن میں نے پیش کیا کہ حضرت پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ عمار اگر تم دیکھو کہ سارے لوگ ایک طرف جا رہے ہیں علی اکیلے ایک طرف جا رہے ہیں تو علی کے ساتھ ہونا. اس حدیث کے بارے میں تواتر نہیں ہے, کچھ راویوں نے نقل کیا ہے. اگر ان کا کچھ راویوں میں سے کسی میں کوئی خدشہ کرے تو اس پر اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب فلاں راوی ضعیف ہے لہذا یہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے, یہ ممکن ہے ایسا کرے. لیکن حدیث غدیر ایسی نہیں ہے, یہ سند کے اعتبار سے اتنی متقن اور محکم سند ہے اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے, گنجائش نہیں ہے جھٹلانے کی. ہاں دلالت کے اوپر ساری توانائیاں صرف کرتے ہیں. اس حدیث کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے, جو میسج ہے وہ کیا ہے, اس حدیث سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے, ہم جس طرح سے اس سے جو مضمون اخذ کرتے ہیں کہ من کنت مولا, جس کا میں آقا ہوں, صاحب اختیار ہوں, مدبر ہوں, حاکم ہوں, اس کا علی بھی مدبر ہے, حاکم ہے, صاحب اختیار ہے, ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں. اس ترجمے کے بنا پر براہ راست پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ جو مجھے حاکم مانتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ علی کو بھی حاکم مانے. اگر اس معنی کو لے لیا جائے تو معنی بالکل واضح ہے, لیکن اس معنی میں خدشہ کرتے ہیں. خوب غور کیجیے گا, پوری توانائی یہاں نکالتے ہیں. اچھا اس کو ایک برہانی شکل بھی دیتے ہیں, جو حضرات منطق پڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ جب کسی بات پر دلیل پیش کر رہے ہوں تو دلیل کے جو الفاظ ہیں وہ اپنے مطلوب پر دلالت کرنے میں واضح ہونے چاہیے, مبہم نہ ہو. اگر ان میں کوئی لفظ ایسا ہے کہ اس کا مدلول پر دلالت مبہم ہے, مثلا لفظ مشترک ہے, ایک لفظ ہے کہ اس کے تین چار معنی ہیں, تین چار معنی ہونے کے بنا پر اس لفظ سے صاحب اختیار اور حاکم ہی کا ترجمہ کیسے کیا جائے جبکہ اس کے تین چار معنی ہیں؟ جب تین چار معنی ہیں تو جو معنی ہم بیان کرتے ہیں اس پر اعتراض کر سکتا ہے کوئی, جناب یہ لفظ مشترک ہے اور لفظ مشترک سے استدلال ناکافی ہے, وہ جیسے کہ کیا ہے یہ اعتراض. خوب اچھی طرح غور کریں, یہ باتیں تھوڑی سی سخت بھی ہیں چونکہ خالصتاً علمی شکل کی ہیں. یہ کسی یونیورسٹی میں یا کسی دینی درسگاہ میں لیکچر کی شکل میں ہو تو بہت خوبصورت ہے, ممبر کی شکل میں مشکل ہے, لیکن میں چھیڑ چکا ہوں تو انشاءاللہ کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. تو یہ بات صحیح ہے کہ لفظ مشترک اپنے مدلول پر دلالت کرنے میں مبہم ہے, چونکہ مبہم ہیں وہ قابل استدلال نہیں ہیں, ٹھیک ہے مانتا ہوں. لیکن اگر اس لفظ مشترک کے تین چار معانی میں سے کسی ایک معنی پر دلالت کرنے کے لیے واضح قرائن ہو پھر مشترک نہیں رہتا ہے, وہ پھر اس کا معنی واضح ہو جاتا ہے. اگرچہ ڈکشنری میں دیکھ کے آپ ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ مولا مشترک ہے, لیکن قرائن کو دیکھیں گے, علامتوں کو دیکھیں گے تو ان تین چار معانی میں سے خاص معنی فوکس ہو جاتا ہے, معین ہو جاتا ہے. جب ایک خاص معنی معین ہوا تو لفظ مشترک نہ رہا, پھر قابل استدلال ہے. بات سمجھ میں آ گئی, یہ علمی شکل میں بات کی میں نے, اب آتا ہوں عوامی شکل میں اس کو بیان کروں. جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا دوست کو بھی کہتے ہیں, ناصر اور مددگار کو بھی کہتے ہیں, ابن عم کو بھی کہتے ہیں, غلام کو بھی کہتے ہیں, آقا کو بھی کہتے ہیں, صاحب اختیار کو بھی کہتے ہیں, حاکم کو بھی کہتے ہیں. اب یہاں پر ہمیں کیا معلوم کس معنی میں ہے؟ خوب غور کیجیے گا. میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, آپ فہذا علی مولا میں پریشان کیوں ہیں؟ اس فہذا علی مولا کا معنی سمجھنے کے لیے من کنت مولا کو سمجھیے. پیغمبر کو جس معنی میں بھی آپ مولا لے لیتے ہیں اسی معنی میں علی کو مولا بنا دیجیے. تو آپ کیا پیغمبر کے بارے میں یہی سوچیں گے یہ لفظ مشترک ہے اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے لہذا مباح میں, یا پیغمبر صاحب اختیار ہیں, پیغمبر اولا بالتصرف ہیں؟ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وآلہ اسی میدان غدیر میں جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے اس خطبے میں من کنت مولاہ تک پہنچنے سے پہلا لفظ جو آپ نے استعمال کیا ہے وہ یہ ہے الست اولا بکم من انفسکم, کیا میں تم پر خود تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ جب لوگوں سے اقرار لے لیا اور لوگوں نے ہاں کہا تب کہا بس جس کا میں اختیار مند ہوں اس کا علی بھی اختیار مند ہے. یا لہذا لفظ مشترک ہو تو آپ کی بات صحیح ہے, مشترک نہیں ہے معین ہے. مگر یہ کہ آپ جان بوجھ کے بعض لوگ ہوتے ہیں سنی کو انسنی کر دیتے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں سنا ہے, سنا ہے لیکن خود کو ایسا بنا لیتے ہیں کہ ہم نے سنا نہیں. اگر یہ بیماری ہے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اگر آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں جان بوجھ کر پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے بے ہوش ہو تو اس کے اوپر آپ ایک بالٹی بھی پانی ڈال دیں تو ہوش میں نہیں آئے گا. جو واقعی بے ہوش ہے اس کے لیے پانی علاج ہے, مصنوعی بے ہوش کے لیے کوئی علاج نہیں ہے. اگر آپ نا سمجھ ہوتے تو ہم آپ کو راستہ دکھاتے, اگر آپ سرکش ہو چکے ہیں تو تمہارا کوئی علاج نہیں ہے. واضح طور اس کے معنی میں کوئی وہم نہیں ہے, واضح طور پہ پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا اور یہ الست اولا بکم من انفسکم. اچھا بعض دیگر علماء اہل سنت نے اس حدیث کو ایک اور طرح سے بھی نقل کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا اللہ مولائی و انا مولاکم, اللہ میرا مولا ہے. میرا مولا ہے یعنی کیا مطلب؟ میرا اختیار مند وہ ہے, میرا سب کچھ اس کے اختیار میں ہے, میرا حاکم وہ ہے, میں اس کی حکومت میں ہوں, اس کا عبد ہوں, وہ میرے آقا ہیں. وَأَنَا مَوْلَاكُمْ, جس طرح سے اللہ میرے مولا ہیں اسی طرح میں تمہارا مولا ہوں, تمہارا اختیار مند ہوں, تمہارا حاکم ہوں. اور فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا, بس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے. اس طرح کا اس طریق سے بھی متن حدیث منقول ہو چکی ہے. ایک طرح کا نقل ایک الست اولا بکم من انفسکم پھر اس کے بعد فرمایا, اور دوسرے ایک اللہ مولایا و انا مولاکم, اور دونوں راہوں میں اس طریقے کو لے لیں یا اس طریقے کو لے لیں, اس حدیث کو لے لیں یا اس حدیث کو لے لیں, دونوں میں مولا کا معنی واضح ہو جاتا ہے, پھر کوئی شبہ اور ابہام نہیں رہتا ہے. تو پیغمبر اکرم کی ذمہ داری جو تھی مقام اہل بیت بیان کرنے کے حوالے سے وہ پیغمبر نے خوب نبھائی, اس میں کوئی کمی نہیں رکھی اور کوئی شبہ باقی نہیں بچا. حتیٰ بعض احادیث میں جس کو معجم الکبیر میں طبرانی نے اور خصال شیخ صدوق میں جناب شیخ صدوق نے مشترکاً یعنی ایک سنی کتاب سے اور شیعہ کتاب سے ایک حدیث مشترکہ شکل میں نقل ہو گئی ہے, اساس الاسلام, پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اساس الاسلام حبی و حب اہل بیت, اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی مودت اور محبت ہے. آپ کو پتہ ہے بنیاد کی حیثیت کیا ہے؟ عمارت کا استحکام اسی بنیاد کے ساتھ وابستہ ہے، عمارت کا قوام اسی بنیاد کے ساتھ وابستہ ہے، عمارت کی بقا اسی بنیاد کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر بنیاد ہے تو عمارت ہے، اگر خدا نخواستہ بنیاد ہل جائے، کمزور ہو جائے، گر جائے، پھر عمارت باقی نہیں بچتی ہے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ یعنی اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں، میرا اسلام سالم ہے یا نہیں، تو اپنی نمازوں کی طرف نہ دیکھے، اپنے روزوں کی طرف نہ دیکھے، اپنے اعمال ظاہریہ کی طرف نہ جائے، بلکہ اپنے دل کی طرف دیکھے، دل میں میری اور میرے اہل بیت کی مودت اور محبت ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اس کا اسلام سالم ہے، وہ مسلمان ہے۔ اساس الاسلام حبی وحب اہل بیت، اسلام کی بنیاد میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت ہے، وہ واقعاً ایسا ہے۔ اچھا، ایک اور نقطے کی طرف بھی توجہ فرمائیے گا برادران، کیوں محبت اساس اسلام ہے، کیوں بنیاد ہے؟ اس لیے کہ کسی عبادت کے ذریعے سے یہ محبت سدھرتی نہیں ہے، لیکن محبت کے ذریعے سے عبادتیں سدھرتی ہیں۔ عبادتوں کی اصلاح، عبادتوں کی بجا آوری، حتیٰ عبادت سے قطع نظر انسان کی کارکردگی، انسان کی بیہیویئر دوسرے انسانوں کے ساتھ، اس کا رویہ، اس کے اخلاقیات، یہ سب مربوط ہیں کہ یہ انسان کس طرح کی سوچ کا حامل ہے، اور سوچ بنتی ہے محبتوں سے۔ جس قسم کی شخصیت سے اس کی محبت ہوگی اس طرح کی سوچ بنے گی، اور جس طرح کی سوچ بنے گی ویسا کردار ہوگا۔ کردار موقوف ہے سوچ کے اوپر، اور سوچ موقوف ہے محبتوں کے اوپر۔ اسی لیے احادیث میں آیا ہے کہ اپنے بچوں کے بارے میں خیال رکھو کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کیسا ہے، ان کے دوستوں کا حلقہ کیسا ہے، اس پر نگرانی کرو، اس کا خیال رکھو، اس لیے کہ براہ راست بچے کے اوپر ان کے دوستوں کا اثر ہو جائے۔ یہ جس طرح کے ماحول میں رہیں گے، جن بچوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اس کا براہ راست ان کے اوپر اثر ہو جائے۔ تو اگر پیغمبر اکرم جیسی عظیم المرتبہ اور کامل انسان سے محبت ہوگی، اس کے ساتھ کوئی جڑا ہوا ہوگا، تو اس کے اندر پہلے سے کچھ نقائص اور عیوب ہیں بھی، تو وہ آہستہ آہستہ برطرف ہو جائے گا اور وہ کمال کی طرف پہنچا جائے گا۔ محبت کی تاثیر یہ ہے۔ اچھا، یہ صرف برہانی شکل میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ اس کو آپ کسی شخص کے خیالات سمجھیں، نہ، ایسا نہیں ہے، تجربے سے یہ ثابت ہے۔ جزیرۃ العرب کے لوگ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث برسالت ہونے سے پہلے، اور پیغمبر کی محبت ان کے دلوں تک سرایت کرنے سے پہلے، جزیرۃ العرب کے لوگ کس مزاج کے تھے؟ انتہائی خشن، سخت مزاج، لڑاکو، تنگ نظر، اس طرح کے لوگ تھے۔ اچھا، یہ کوئی شک نہیں ہے نا کہ یہ معاشرہ اپنے بچیوں کو زندہ درگور کرتا تھا، کوئی شک نہیں ہے، یہ تو سب نے پڑھا ہے آپ لوگوں نے۔ اچھا، کوئی شک نہیں ہے نا کہ ان کا معاشرہ تجارتی قافلوں کو لوٹنے پر فخر کرتا تھا، کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ابھی بھی آپ زمانہ جاہلیت کے اشعار اگر آپ پڑھیں گے، ادب عربی کا حصہ ہے کسی اس زمانہ جاہلیت کے اشعار کو، ابھی بھی اگر آپ پڑھیں گے تو ابھی بھی وہ اپنی تلوار کی تعریف، گھوڑے کی تعریف، اور حملہ آور ہونا اور لوٹنا اور مال کو حاصل کرنا، اس پر مشتمل اشعار ہے ابھی بھی۔ تو ان کا معاشرہ ایسا تھا جہاں پر وہ کسی کے مال کو بزور شمشیر لوٹ کر اگر حاصل کرتے تھے تو نہ صرف حاصل کرتے تھے، اس پر فخر کرتے تھے کہ ہم نے ایسا کیا، ہم نے چھین لیا، ہم میں توانائی ہے، ہم میں جان ہے، ہم میں قدرت ہے، ہم چھین سکتے ہیں، اس پر فخر کرتے تھے۔ اور کسی کے مال کو چھیننے کی جو قباحت اور برائی ہے اور جو نجاست ہے، اس کا ادراک انہیں نہیں تھا، وہ یہ نہیں سمجھ سکتے تھے, اس لیے کہ یہ کسی ناقص معاشرے میں رہتے تھے. جب یہ لوگ حضرت پیغمبر اکرم کے بنائے ہوئے معاشرے میں آئے تو یہی لوگ جو دوسروں کے مال لوٹنے پر فخر کرتے تھے, انہوں نے ایثار کرنا سیکھا, اپنا مال بھی دوسروں کے لیے خرچ کرنا سیکھا. یہ کہ جو دوسرے کے مال کو چھین لیتے تھے, جس پہ فخر کرتے تھے, پیغمبر کی محبت نے ان کو یکسر تبدیل کر دیا, اور ایسا تبدیل کر دیا کہ یہ اپنا مال بھی دوسروں کو دے کر لذت محسوس کرتے ہیں. اگر مشکل میں پڑ جائے, اس کی زندگی خطرے میں ہے, پیسہ آپ کے پاس ہے, تو آپ اپنا پیسہ اس پہ خرچ کر کے, حالانکہ آپ کو ضرورت بھی ہے, اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے اس پہ خرچ کر کے اس کی جان بچاتے ہیں, تو آپ اس میں خاص لذت محسوس کرتے ہیں. یہ کہاں سے حاصل ہوا ہے؟ ایک انسان کامل کے ساتھ رابطے کے نتیجے میں, حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رابطے کے نتیجے محمد و آل محمد. بعض مورخین نے نقل کیا ہے کہ جنگ تبوک میں بہت سارے لوگ زخمی تھے, 8-10 افراد زخمی تھے. سقا مشکیزے میں پانی لے کے ان زخمیوں کے پاس گئے اور پانی پلانے کے لیے, اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ زخمی انسان جس کے بدن سے خون نکلا ہو تو اس وقت پانی کی کتنی طلب ہوتی ہے, شدید طلب ہوتی ہے. ہر زخمی کو پانی کی طلب تھی, لیکن جب شروع کے فرد کے پاس پانی گیا تو اس نے کہا نہیں, مجھ سے زیادہ یہ محتاج ہے, انہیں دے دو. اس کے پاس انہوں نے کہا نہیں, مجھے نہیں, ان کو دے دو. اسی طرح سے جب یہ تسلسل سا آخر تک پہنچا تو وہ شہید ہو چکا تھا, جب پلٹا تو بعد والا بھی شہید ہو چکا تھا. یعنی یہ کتنی عظمت ہے, کتنی بڑی تبدیلی ہے, یعنی معاشرتی ویلیوز میں کتنا بڑا انقلاب پیغمبر اکرم نے برپا کر دیا ہے. یہ اسی محبت کا نتیجہ ہے, پیغمبر سے محبت کا نتیجہ, پیغمبر کے ساتھ مربوط رہنے کا نتیجہ. بہت ساری ان کے اخلاقیات کو پیغمبر نے تبدیل کیا, بہت سارے. پھر بھی کبھی کبھی انسان ہے نا, کبھی کبھی ان کے اصحاب سے غلطیاں ہوتی تھیں, ہوتی تھی, اور پیغمبر ان کی اصلاح فرماتے تھے. میری گفتگو آخر تک پہنچی ہے. ایک جنگ میں غالباً خیبر کا معرکہ تھا. خیبر کے معرکے میں ایک بہت بڑے سورما کی بہن قیدی ہوئی تھی, مرحب کی بہن قیدی ہوئی, پیغمبر اکرم کی خدمت میں لائی گئی. حضرت نبی مکرم اسلام نے دیکھا اس کے محزون چہرے کو, غمگین چہرے کو, تو پیغمبر اکرم نے پوچھا کہ اے کنیز خدا, میرے اصحاب نے تمہارے ساتھ کوئی ناشائستہ سلوک تو نہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ, انہوں نے کوئی ناشائستہ سلوک نہیں کیا, اخلاق کے ساتھ, ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ مجھے لائے. کہا کوئی بات ہے جو تم چھپا رہی ہو؟ پھر اس کے بعد حضرت نے کہا مجھے یہ بتا دو تیرے چہرے پر یہ آنسوؤں کے نشان کیوں ہیں؟ اگر انہوں نے احترام کے ساتھ تمہیں لایا ہے تم تو روئی کیوں ہو؟ آنسوؤں کے نشان کیوں ہیں؟ کتنے کریم اور رؤوف اور رحیم پیغمبر ہیں کہ اگر کوئی کنیز قیدی ہو کے آ جائے تو اس کے ساتھ بھی ویسی ہی شفقت فرماتے ہیں جیسے اپنے گھر کے کسی فرد کے ساتھ کر رہے ہیں. شفقت کے ساتھ پوچھتے ہیں کیوں ایسا ہوا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ, مجھے جب قیدی کر کے یہ لوگ لا رہے تھے تو راستے میں میرے بھائی کا جنازہ پڑا ہوا تھا. جب میری نظر بھائی کے جنازے پر پڑی تو بے اختیار میں تڑپ کر روئی, اس لیے کہ میں اپنے بھائی کو اس حال میں زمین پر گرا ہوا دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہو سکا. حضرت رسول اللہ غضبناک ہوئے اور ان لوگوں کو بلوایا جن کے ساتھ یہ خاتون آئی تھی, اور بلانے کے بعد کہا کہ تم ان کو لے کے آئے ہو؟ کہا ہاں. کہا تم انسان ہو یا کتنے شقی القلب ہو؟ کیا دنیا میں کہیں ایسا ہوا ہے کہ کسی بہن کو وہاں سے گزارا جائے جہاں اس کے بھائی کا جنازہ پڑا ہوا ہو؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میرے بتائے بغیر آپ پہنچ گئے, آپ نتیجے تک پہنچ گئے. میں دونوں ہاتھ جوڑ کر رسول کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, یا رسول اللہ یہ ستم بھی آپ کے گھرانے پر پورا ہوا. جناب زینب اور ام کلثوم کو وہاں سے گزارا گیا جہاں پر جنازے پڑے ہوئے تھے, اور صرف جنازے پڑے ہوئے نہیں تھے, پامال شدہ جنازے تھے. جب پامال شدہ جنازوں کے اوپر حضرت زینب کی نظر پڑ گئی تو گھوڑے سے اپنے آپ کو گرایا. گرانے کے بعد حضرت ابا عبداللہ الحسین کے بدن اطہر کے پاس گئی. جانے کے بعد کہتی ہے انت اخی, کیونکہ حالت ایسی تھی امام حسین کی کہ جناب زینب پہچان نہیں پا رہی تھی, اس نے پوچھا انت اخی, کیا آپ میرے بھائی ہیں؟ پامال شدہ لاش کی طرف فرماتے انت اخی انت ابن امی, کیا آپ میرے ماں جایا ہیں؟ انت ابن ابی, میرے بابا علی مرتضی کے بیٹے آپ ہیں. اس کے بعد جب پہچانا حسین ہے تو فرمایا بنفسی انت المحموم حتی قضا, میری جان تم پر قربان ہو اے میرے وہ محموم بھائی جو غم اور اندوہ کی حالت میں دنیا سے گیا. بھائیوں کی جدائی کا غم, بیٹوں کی جدائی کا غم, اصحاب و انصار کی جدائی کا غم, غم کی حالت میں شہید ہوا اور دنیا سے چلا گیا. بنفس العطشان حتی مضا, میری جان قربان ہو اس بھائی پر جو پیاسا رہا اور پیاس کی حالت میں دنیا سے چلا گیا. اس کے بعد آپ نے مدینہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا یا جدہ صلی علیک ملک السماء, اے میرے نانا آپ پر آسمان کے فرشتوں نے آپ کے اوپر نماز پڑھی, آپ کے اوپر درود اور سلام بھیجا. وہذا حسین مقطع الاعضاء مرمل بالدماء, نانا جان کربلا میں آ کے دیکھو جسے تو اپنے کاندھوں کے اوپر بٹھاتے تھے وہ حسین کس طرح سے اعضاء بدن الگ الگ ہو چکے ہیں اور کربلا کی سرزمین پہ پڑا ہوا. حسین دادا نانا جان آ کے دیکھو کربلا میں کس طرح اپنے خون میں ڈوبا ہوا حسین ہے. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ یا جدہ ہمارے حال پر نظر کر, نحن سبایا نحن سبایا بنا تو کا سبایا, اے نانا جان آپ کی بیٹیاں ہیں ہم اور ہمیں قیدی بنا کے لے جائے جا رہا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. ما تم حسين.